کیسٹ نمبر ایک، عنوان مکرو چہرے۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جسے آپ کے لیے عائشہ ریکارڈ کر رہی ہیں، جسے آپ کے لیے محمد اظہر لطیف نے پیش کیا۔ مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا۔ محترم قاری، سلام مسنون۔ فور اسٹارز کے سلسلے کا نیا ناول مکرو چہرے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی سماجی برائی، یا دوسرے لفظوں میں سماجی غلاظت کے بارے میں لکھی گئی ہے، جس کا تصور ہی کسی شریف انسان کے لیے سہانے روح ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہرحال یہ سماجی برائی یا غلاظت نہ صرف موجود ہے بلکہ روز بروز اس میں کسی نہ کسی انداز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مکرو چہرے جو اس سماجی غلاظت کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، ہم انہیں پہچان ہی نہیں سکتے، اور وہ بدستور ہمارے درمیان شرافت کے نقاب اوڑھے موجود رہتے ہیں۔ اس کہانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ ان سماجی برائی کا صحیح معنوں میں ادراک ہو سکیں، اور آپ ان مکرو چہروں کو پہچان کر ان کے خلاف جدوجہد کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ناول ہر لحاظ سے آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ عمران بڑے تھکے تھکے انداز میں اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنی سفیل مسافت پیدل طے کرتے کرتے بری طرح تھک گیا ہو، اور اب سیڑھیاں چڑھتا اس کے لیے انتہائی دوبر ہو رہی ہوں اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، چہرہ لٹکا ہوا تھا اور آنکھیں بھجی ہوئی سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہر سیڑھی چڑھنے کے بعد چند سیکنڈوں کے لیے رک جاتا جیسے سانس لے رہا ہو، پھر دوسری سیڑھی کے لیے قدم اٹھاتا۔ اس کے جسم پر سلیٹی رنگ کا سوٹ تھا۔ کیا ہوا ہے صاحب آپ کو؟ ابھی عمران آخری سیڑھی سے کافی نیچے تھا کہ کب سے سلمان کی آواز سنائی دی، اور عمران اس طرح مڑا جیسے فلم میں سلو موشن میں کردار کام کرتے ہیں۔ اوہ سلمان، تم چلو، اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، ورنہ مجھ میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ میں چابی ڈھونڈ کر دروازہ کھولتا، عمران نے بڑے مستفیل لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کو ہوا کیا؟ میں نے دور سے آپ کو اس انداز میں سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو میں بھاگتا ہوا آیا ہوں، کیا آپ زخمی ہیں؟ سلمان نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ نہیں زخمی تو نہیں ہوں، بس کچھ نہ پوچھو، تم بس دروازہ کھولو تاکہ میں جلد از جلد کسی کرسی تک پہنچ سکوں، ورنہ ہو سکتا ہے میں لڑکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے جا گروں، نہ جانے میں نے کتنی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا، اور سلمان سر ہلاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا، اس نے چابی لگا کر دروازہ کھول دیا۔ میں آپ کو سہارا دوں صاحب؟ سلمان نے مڑ کر کہا۔ او نہیں، ابھی میں چل سکتا ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا فلیٹ میں داخل ہوا اور سٹنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آخر آپ کو ہوا کیا؟ صبح کو تو آپ اچھے بھلے گئے تھے نا، سلمان نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ عمران کی حالت واقعی بے حد خستہ نظر آ رہی تھی۔ ابھی کچھ نہ پوچھو، ابھی تو مجھ میں جواب دینے کی بھی ہمت نہیں، اور میرے کان اس قدر کمزور ہو گئے کہ اب تو تمہاری آواز کو بڑی مشکل سے پہچان رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سٹنگ روم میں پہنچ کر اس طرح کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے صدیوں کے بعد اسے بیٹھنے کا موقع ملا ہو۔ اس نے دونوں آنکھیں بند کر لی اور سر کرسی کی پشت سے لگا کر کرسی پر تقریباً لیٹ سا گیا۔ اس کے چہرے اور جسم کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ واقعی بے پناہ تھکا ہوا ہے۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ سلمان نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں لے آؤ، عمران نے آنکھیں کھولے بغیر آہستہ سے کہا۔ آپ بستر پر لیٹ جائیں، میرا خیال ہے آپ کو نیند کی ضرورت ہے، سلمان نے کہا۔ اب نیند کہاں مقدر میں، اب تو چل چلاؤ کا دور ہے، عمران نے کہا تو سلمان بے اختیار اچھل پڑا۔ چل چلاؤ کیا مطلب؟ کیسا چل چلاؤ؟ سلمان نے کہا۔ مطلب ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے، عمران نے آہستہ سے جواب دیا، اس کی آنکھیں بدستور بند تھی۔ خدا نخواستہ ایسی باتیں منہ سے مت نکالے، میں چائے لے آتا ہوں، سلمان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آوازیں جیسے ہی دروازے کے باہر جا کر ختم ہوئی، عمران نے نہ صرف آنکھیں کھول دی بلکہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی ساری سستی اور خطاوٹ یکسر ختم ہو گئی، اب چہرے اور آنکھوں میں بھی بڑی چمک تھی۔ وہ کار گیراج میں کھڑی کر کے باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس نے دور سے سلمان کو ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے دیکھا، تو اس نے جان بوجھ کر تھکاوٹ کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ ایکٹنگ کا مقصد کوئی نہ تھا، صرف ایک شرارت تھی، اور واقعی عمران کی اداکاری ہی تھی کہ سلمان جیسا شخص بھی حقیقت نہ پہچان سکا۔ इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर दूसरे लम्हे इसका हाथ बाहर आया तो इसके हाथ में एक शीशी थी। इसने वो शीशी सामने वाली मेज पर रख दी। इसी लम्हे दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने एक बार फिर सर कुर्सी की पुश से लगाया और आंखें बंद कर ली। अलबत्ता वो जोशीदा नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। चंद लम्हों बाद सलमान कमरे में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में चाय की एक प्याली मौजूद थी। इसने चाय की प्याली मेज पर रखी और इसके साथ ही वो बेख्तियार उछल पड़ा। ये कौन सी दवाई साहब? सलमान ने शीशी उठाकर इसे देखते हुए कहा। जहर है, खुदकशी के लिए खरीदा है, इमरान ने आहिस्ता से आंखें खोलते हुए कहा।
खुदकुशी? और आप क्यों?
सलमान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम खुद सोचो सलमान, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। अब तक जो जिंदगी काटी है वो एक शायर ने जिस तरह कहा है कि जबरे मुसलसल की तरह काटी है। कर्ज सर पर चढ़ गए, कर्ज ख्वाह पीछे पड़े हुए, डैडी ने घर से निकाला हुआ है, मांगे के फ्लैट पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। सुपर फयाज की जेब से पैसे निकलवाने के लिए अलहदा शर्मिंदगी और ख्वारी उठानी पड़ती है। अब तो आदत सी हो गई है इसके आगे मुफलिसी और कलाशी का रोना रोने की। ये कोई जिंदगी है? बस मैंने फैसला कर लिया है कि खुदकुशी कर लूं, जहर ही खा लूंगा मैं। पहले सोचा कि वही मार्केट में ही खा लूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ मर गया तो कोई पहचाने वाला पहचानेगा ही नहीं, और कॉर्पोरेशन वाले लावारिस करार देकर खामोशी से दफना देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि फ्लैट पर जाकर ही खुदकुशी की जाए ताकि कम से कम कफन तो मिल जाएगा, इमरान ने कहा। उसके साथ ही इसने अपना हाथ इसी तरह सलमान की तरफ बढ़ाया जैसे इससे शीशी मांग रहा हूँ। फिर तो मुझे भी आपके साथ ही खुदकुशी करनी चाहिए, सलमान ने शीशी खोलते हुए कहा।
असल मुकद्दर तो मेरा है, मुझे शीशी दो, इमरान ने कहा। ठीक है, आप खुदकुशी कर ले, चाय मैं खुद पी लेता हूँ। जाहिर है खुदकुशी करने वाले को तो चाय से क्या दिलचस्पी हो सकती है, सलमान ने कहा और शीशी मेज पर रखकर चाय की प्याली उठाने लगा। अरे अरे, ये आखिरी चाय तो पी लेने दो, इतने जालिम तो ना बनो, इमरान ने कहा। एक शर्त पर चाय पी सकते हैं कि शीशी में मौजूद सारी गोलियां इकट्ठी आपको हलक में डालनी पड़ेंगी, सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बेदर्द जमाना आ गया है, अब तो वाकई खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अम्मा बी को मेरा आखिरी सलाम दे देना, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन पहले मैं स्पेशल रूम के सेफ के खुफिया खाने में मौजूद 1,00,000 रुपया निकालकर किसी अच्छे से ठिकाने पर पहुंचा दूं, क्योंकि आपकी खुदकुशी के बाद तो जाहिर है सुपर फयाज ने फ्लैट पर कब्जा कर लेना है, सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से वापसी मुड़ने लगा। अरे अरे सुनो, वो तो मैंने अपने कफन दफन के लिए अलहदा कर रखे हैं। सुनो, इमरान ने इस बार बौखलाए हुए लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, इस काम पर ही इस्तेमाल करूंगा। सलमान की जोर से आवाज आई और इमरान ने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, क्योंकि अदाकारी से बड़ी महंगी पड़ी थी। इतनी बात तो बहरहाल वो जान गया था कि सलमान इसकी अदाकारी को समझ गया है, लेकिन ये बात इसे समझ न आ रही थी कैसा हुआ क्यों है, क्योंकि शीशी पर बाकायदा जहर का लफ्ज सुर्ख अल्फाज में और नीचे मौत का निशान, एक इंसानी खोपड़ी और दो हड्डियां भी बनी हुई थी, लेकिन बाकी जो कुछ लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में था। और इमरान जानता था कि सलमान इतनी अंग्रेजी बहरहाल नहीं जानता कि वो इसे पढ़े और समझकर ये गोलियां किस मकसद के लिए हैं। इसे यकीन था कि मौत का मखसूस निशान देखकर सलमान यही समझेगा कि इमरान ने वाकई ये खुदकुशी कर ली है के लिए ये गोलियां खरीदी हैं। हालांकि ये गोलियां उसने खरीदी नहीं थी, बल्कि ये शीशी से शालीमार होटल के मैनेजर ने दी थी और इसे बताया था कि ये गोलियां जो एक खास और पेचीदा मर्ज के लिए तैयार की जाती है आजकल नशे के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। हालांकि आम इंसानों के लिए ये गोलियां जहर भी साबित हो सकती हैं, लेकिन ये बहरहाल इन्हें हलाक ना कर सकता था, अलबत्ता इन्हें तकलीफ जरूर पहुंचा सकती थी। इमरान ने दो शीशी इसीलिए लेकर जेब में डाली थी कि इसका ख्याल था कि सर सुल्तान के जरिए ये शीशी वजारत सेहत के सेक्रेटरी को भिजवाएगा ताकि वो इस मामले को आला सतह पर चेक कर सके और इसके गलत इस्तेमाल को रोक सके, लेकिन सलमान का रवैया शीशी को देखते ही बदल गया और यही बात इसे समझ न आ रही थी। लेकिन इसने बहरहाल अदाकारी जारी रखने का फैसला किया और फिर शीशी उठाकर इसे खोला और आधी से ज्यादा गोलियां इसने निकाल कर इन्हें अपनी जेब में डाला और फिर शीशी बंद करके वापस मेज पर रख दी और चाय की प्याली उठाकर चाय पीना शुरू कर दी। अभी इसने चाय की प्याली खाली ही की थी कि इसे दूर से सलमान के कदमों की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने सर दोबारा कुर्सी की पुश्त से लगाकर अपने चेहरे पर बेपनाह तकलीफ के आसार पैदा कर लिए।
اسی لمحے سلمان اندر داخل ہوا تو عمران اسے دیکھ کر چوک پڑا کہ اس نے انتہائی شاندار سوٹ پہن رکھا تھا اور باقاعدہ بال بنے ہوئے تھے. پرفیوم کی آدھی سے زیادہ شیشی خالی کی گئی تھی اور سلمان واقعی اس میں خاصا وجہ دکھائی دے رہا تھا. ارے آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ چھی چھی, آدھی شیشی کیوں کھائی؟ پوری شیشی کھانی چاہیے تھی آپ کو, سلمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. سلمان آہ بیچارے سلمان, آدھی گولیاں تمہارے لیے ہیں. ظاہر ہے تم سے میری موت برداشت نہیں ہونی, اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں خودکشی کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو, عمران نے آہستہ سے کہا. کمال ہے, یہ آپ نے خود بخود کیسے فرض کر لیا کہ آپ کی موت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی؟ آپ کی موت تو میرے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی آپ نے مرنے کا ارادہ ہی کیا ہے کہ مجھے 1,00,000 روپیہ مل گئے, اور اب میں یہ 1,00,000 روپے جیب میں ڈالے ہوٹل شراج جا رہا ہوں, جہاں آج بڑی ہی خوبصورت اور دلچسپ فنکشن ہے. سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا. تم ظالم اور بے درد آدمی ثابت ہو رہے ہو سلمان, کاش خودکشی کے ارادے سے پہلے مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم ایسے بے درد اور سنگدل ہو تو میں تمہیں خودکشی پر مجبور کر دیتا. لیکن اب کیا کیا جائے, اب میں نے قدم اٹھا لیا ہے, لیکن یہ 1,00,000 روپے تو کفن دفن کیے ہیں اور تمہیں ہوٹل میں خرچ کرنے جا رہے ہو, عمران نے کہا. آپ فکر نہ کریں, میں ان پیسوں میں سے واقعی غم و فکر کی کفن کر دوں گا, بلکہ غم و فکر کے بڑے اہم کالوں کو بھی لے آؤں گا. بہرحال جب میں واپس آؤں تو تب تک آپ کو مر جانا چاہیے. ہاں, سلمان نے کہا اور اطمینان بھرے انداز میں دروازے کی طرف مڑ گیا. رکو, واپس آؤ, عمران نے یکلک سیدھا ہو کر گڑاتے ہوئے لہجے میں کہا. تو سلمان اسی طرح اطمینان بھرے انداز میں گڑا, اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اب کیا ہو گیا, سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا. میں نے خودکشی کا ارادہ بدل لیا ہے, سمجھے, اس لیے میرا سوٹ اتار دو اور رقم بھی واپس رکھ دو, عمران نے انتہائی غصے لہجے میں کہا. لیکن وہ گولیاں, ان کا کیا ہوا, سلمان نے اور زیادہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہا. پیٹ میں نہیں ہے, میری جیب میں ہے, بس تم رقم نکالو اور یہ سوٹ اتار دو, تمہاری یہی سزا ہے کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے, عمران نے غصے لہجے میں کہا. لیکن آپ کو معلوم ہے خودکشی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے, اور آپ نے بہرحال خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے, سلمان نے کہا. کوشش نہیں کی, ارادہ کیا تھا, اور ارادہ قتل پر تو سزا ہو سکتی ہے لیکن ارادہ خودکشی پر نہیں, اور سزا بھی تب ہو سکتی ہے کہ اگر باقاعدہ پولیس میں کیس رجسٹر ہو, پھر عدالت فیصلہ کرے, عمران نے کہا. آپ کو معلوم ہے آج کل حکومت کا کیا نعرہ ہے, سلمان نے منہ بناتے ہوئے کہا. نعرہ, کیسا نعرہ, عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا. حکومت کا نعرہ ہے کہ فوری انصاف, اور وہ بھی دہلیز پر, سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا. ہاں ہے, لیکن تمہارا اس سے مطلب, تم رقم نکالو, عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. یہ کام حکومت نے میرے ذمے لگایا ہوا ہے کہ میں فوری انصاف بھی کروں اور آپ کی دہلیز کے اندر جا کر کروں. خودکشی کرنے کی کوشش کی سزا 1,00,000 روپے جرمانے کے ساتھ رات کا کھانا کسی ہوٹل میں کھانے کی سزا آپ کو دی گئی, اور جو رقم میری جیب میں وہ جرمانے کی رقم ہے. البتہ آپ چاہیں تو آپ رسید مل سکتی ہے, میں واقعی فنکشن پر جا رہا ہوں, خدا حافظ, سلمان نے کہا اور مڑنے لگا. ارے ایک منٹ ایک منٹ, عمران نے تیز لہجے میں کہا. عدالت کا وقت ضائع کرنا بھی جرم ہے, اور خاص طور پر ایسی عدالت کا جو فوری انصاف بھی دیتی ہے اور دہلیز پر نہیں بلکہ دہلیز کے اندر پہنچا کر دیتی ہوں, سلمان نے مڑتے ہوئے کہا. سنو چلو اتنا بتا دو کہ تمہارا رویہ کس وجہ سے بدلا ہے, کیا شیشی پر تم نے کچھ پڑھ لیا ہے, عمران نے کہا. شیشی پر تو واقعی موت کا نشان بنا ہوا ہے, باقی جو کچھ لکھا ہے اسے میں پڑھ ہی نہیں سکتا. البتہ آپ نے خودکشی کی جو وجوہات بتائی ہیں اس سے میں سمجھ گیا کہ آپ اداکاری کر رہے ہو, سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا مطلب, وجوہات میں کیا غلطی تھی, عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا. حکیم سے نفس چھپ نہیں سکتی جناب, اس لیے مجھے معلوم ہے آپ کتنے مفلس اور کلاش ہیں, اور آپ پر کتنا قرض چڑھا ہوا ہے, اور کتنے خرچ کو آپ کے پیچھے بھاگ رہے, سلمان نے منہ بناتے ہوئے کہا. چلو دوسرے نہ صحیح, تمہارا قرض تو بہرحال ہے, کیا وہ بھی نہیں ہے, عمران نے چوک پر پوچھا. وہ تو بہرحال ہے, لیکن اس کی فکر مجھے اس لیے نہ تھی کہ آپ کی خودکشی کے بعد بہرحال اس کی وصولی یقینی ہو جاتی, سلمان نے کہا. تو عمران دیکھتے آ چل پڑا. کیا مطلب, وہ کیسے یقینی ہو جاتی, عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا. مرنے والے کے لواحقین کلخوانی پر اعلان کرتے ہیں کہ مرنے والے نے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو وہ بتا دے تاکہ کلخوانی سے پہلے اس کا قرض اتار دیا جائے, یا وہ معاف کر دے تاکہ مرنے والے پر قرض کا بوجھ نہ رہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ڈیڈی نے بھی لامحالہ یہ اعلان کرنا تھا اور مجھے سب کچھ سود وصول ہو جاتا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو یہ بات ہے، اس لیے تم میری خودکشی پر اضرار کر رہے تھے۔ مجھے آج پتا چل گیا کہ تم کس قدر خود غرض اور شفاق آدمی ہو۔ تمہیں اپنے قرض کا فکر ہے اور میری جوان موت کا نہیں ہے، عمران نے مزوری طور پر گسیلے لہجے میں کہا۔ جوان لوگوں کا قرض جلدی اتار دیا جاتا ہے کیونکہ یہ قرض اس کے والدین اتارتے ہیں، جبکہ بوڑھوں کے قرض بھلا ان کی اولاد کہاں اتارتی ہے۔ وہ معافی پر اصرار شروع کر دیتی ہے اور آدمی کو سب کے سامنے اپنے آپ کو فیاض اور ہینڈل ثابت کرنا پڑتا ہے۔ سلمان بھلا کہاں مار آنے والا تھا، اس نے ترکی پر ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، کس مکار اور شاطر آدمی کا مقروض بنا دیا تم نے مجھے، عمران نے کہا۔ آپ اطمینان سے بیٹھ کر جو چیز چاہے کہتے رہے، میں فنکشن پر جا رہا ہوں، سلمان نے کہا اور اس قدر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا کہ عمران اپنا منہ تک نہ کھول سکا۔ سلمان بیرونی دروازے کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ارے کیا واقعی تم فنکشن پر جا رہے ہو؟ ارے وہ رات کا کھانا، اس کا کیا ہوگا؟ عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ کہا تو ہے کہ ہوٹل سے کھا لے، میں فی الحال اس فلیٹ سے دور جانا چاہتا ہوں کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ مایوسی، اداسی اور تھکاوٹ تینوں معتدی امراض کی طرح ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ سلمان کی دور سے آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی تو عمران دیکھتے ہی ہنس پڑا۔ نہ جانے اسے مقولے کہاں سے سن لیتا ہے، لیکن بہرحال بات سچی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبدیل کر سکے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSC BSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں فورٹ ٹاؤن کے سول ہسپتال سے بول رہا ہوں، آپ کا یہ فون نمبر ایک شدید زخمی کی جیب سے نکلا ہے، اس لیے آپ کو فون کیا گیا، آپ فوراً سول ہسپتال پہنچ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران دیکھتے ہی اچھل پڑا۔ فورٹ ایک چھوٹا سا قصبہ نما شہر تھا جو دارالحکومت کے شمال میں تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن وہ زخمی کون ہو سکتا ہے جس کی جیب سے اس کا فون نمبر نکلا ہوگا؟ اس نے تیزی سے کرائڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ فورٹ ٹاؤن کا فون نمبر اور وہاں کی سول ہسپتال کا نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں فون نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے جلدی سے شکریہ ادا کرا اور پھر کریڈل دبایا اور فون آنے پر اس نے ایک بار پھر انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سول ہسپتال فورٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ انچارج ڈاکٹر سے بات کرائے، میں دارالحکومت سے ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر احمد حسن بول رہا ہوں جناب، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ معتبرانہ تھا، ظاہر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا گیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام علی عمران ہے، ابھی مجھے ایک فون موصول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ہسپتال میں موجودہ کسی شدید زخمی کی جیب سے میرا فون نمبر ملا ہے اور مجھے فوراً پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ یہ زخمی کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور دوسری تفصیلات کیا ہیں؟ عمران نے کہا۔ جناب، میں ابھی اس کے آپریشن سے فارغ ہو کر آفس آیا ہوں، اسے 6 گولیاں ماری گئی ہیں اور یہ سڑک پر زخمی تڑپ رہا تھا کہ کچھ ہمدرد لوگوں نے اسے یہاں پہنچا دیا، پھر اس کے لیے خون کا بندوبست بھی کیا۔ وہ یہاں بڑے ہسپتال جیسے آپریشن کی سہولیت تو نہیں ہے، لیکن زخمی کی حالت ایسی تھی کہ اگر اسے دارالحکومت شفٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ رستے ہی میں دم توڑ لیتا، اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کر آپریشن کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپریشن کامیاب رہا، اور اب یہ زخمی خطرے سے باہر ہے۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں کیونکہ اس کا لباس پہلے ہی اتار کر باہر بھجوا دیا گیا تھا، شاید اس لباس کی جیب سے آپ کا فون نمبر ملا ہوگا۔ بہرحال آپ ہولڈ کریں، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی فون پر خاموشی چھا گئی۔ عمران کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی ابھر آئی تھی کیونکہ 6 گولیوں کے باوجود فورٹ جیسے چھوٹے سے قصبے کے ہسپتال میں اس کا آپریشن ہونا اور پھر اس کا بچ جانا، یہ تو واقعی اللہ کا خاص کرم تھا، اور وہ آدمی جو بھی تھا بہرحال خوش قسمت تھا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کا فلیٹ کا فون نمبر کیسے اس آدمی کی جیب میں ہوگا، یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کی آواز سنائی۔ جی ہاں، عمران نے کہا۔ جناب، اس کی جیب سے صرف ایک کاغذ نکلا ہے اور آپ کا فون نمبر اس پہ درج تھا، یہ کاغذ یوں لگتا ہے شاید کسی ڈائری سے پھٹ گیا،
جو اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا. ویسے اس کی جیب سے کافی بھاری تعداد میں کرنسی اور ایک مشین پسٹل بھی نکلا ہے, لیکن وہ تو پولیس کے قبضے میں ہے اور کوئی شناخت موجود نہیں ہے سر, دوسری طرف سے کہا گیا. اس کا حلیہ اور قد و قامت بتا سکتے ہیں آپ؟ عمران نے ہوٹ بیچتے ہوئے کہا. جی صاحب ایک منٹ مجھے یاد کرنے دیجیے, کیونکہ بہرحال میری ساری توجہ آپریشن کی طرف رہی ہے, ڈاکٹر احمد حسن نے کہا. اور پھر چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے رک رک کر حلیہ بتانا شروع کر دیا, تو عمران کے چہرے پر یخلق انتہائی پریشانی اور بے چینی کے تاثرات ابھرنے لگے, کیونکہ حلیہ چوہان کا تھا. اس کے قد و قامت کی تفصیل کیا تھی؟ عمران نے بے چین ہو کر پوچھا. اور ڈاکٹر نے جب قد و قامت کے بارے میں بتایا تو عمران کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ چوہان ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ حکومت کا خاص اور انتہائی اہم آدمی ہے, میں وہیں فوٹ آ رہا ہوں, آپ اس کا خیال رکھیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے حکومت کی طرف سے اس کا صلہ آپ کو ملے گا, میں آ رہا ہوں, عمران نے تیز لہجے میں کہا. اور کیڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. میں صدیقی کے فلائٹ پر جا رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتے ہی ٹیپ چلنے کی آواز کے ساتھ ہی چوہان کی آواز سنائی دی, تو عمران نے بجلی کی سی تیزی سے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. صدیقی بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی. عمران بول رہا ہوں صدیقی, چوہان کہاں ہے؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں پوچھا. وہ اپنے کسی دوست سے ملنے فورٹ گیا ہے, کہہ رہا تھا کہ رات کو کسی وقت واپس آ جائے گا. کیوں, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. او سنو, چوہان فورٹ ٹاؤن کے سول ہسپتال میں شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے, اسے 6 گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں کے ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا ہے اور وہاں کے لوگوں نے اس کے لیے خون کی بوتلیں عطیے میں دی ہیں. اس کی جیب سے ڈائری کا ایک صفحہ نکلا ہے جس میں میرا فون نمبر تھا, اس لیے ہسپتال والوں نے مجھے فون کر کے صرف زخمی کے بارے میں اطلاع دی ہے جس پر میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے. چونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی تصدیق ہوتی, اس لیے ڈاکٹر سے اس کا حلیہ معلوم کیا, تو اس کے حلیے سے پتہ چلا کہ وہ چوہان ہے. میں نے کنفرم کرنے کے لیے پہلے چوہان کے فلیٹ پر فون کیا, تو وہاں اس کا پیغام ٹیپ تھا کہ وہ صدیقی کی فلائٹ پر جا رہا ہے, اس لیے تو میں فون کیا. بہرحال میں سول ہاسپٹل اسپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی کو کہہ دیتا ہوں, وہ ایمبولینس اور ڈاکٹر بھیج کر اسے منگوا لیں گے, لیکن میں خود فوری وہاں جا رہا ہوں, تم چاہو تو اسپیشل ہسپتال آ جاؤ, عمران نے کہا. اور پھر اس نے کریڈل دبا دیا. ٹون آنے پر اس نے اسپیشل ہسپتال کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. پھر ڈاکٹر صدیقی سے بات کر کے اس نے ریسیور رکھا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی جو فورٹ ٹاؤن جاتی تھی. وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ چوہان کو کس نے زخمی کیا ہوگا, اور چوہان جیسا آدمی اتنی آسانی سے زخمی کیسے ہو گیا. اور پھر اس کی جیب میں اسپیشل پولیس کا بیج اور ضروری شناختی کاغذات ہوں گے, وہ کیا ہوئے؟ جبکہ کرنسی اور مشن پسٹل اس کے جیب میں موجود تھا, لیکن ظاہر ہے جب تک وہ چوہان سے مل نہیں لیتا ان سوالوں کا جواب اسے کیسے مل سکتا تھا. کمرے کا دروازہ کھلا تو صوفے پر بیٹھے ہوئے آدمی نے, جس کے بال لچھے دار اور گردن تک آ رہے تھے اور اس کے کان میں بندہ تھا اور چہرے پر مکاری اور خباثت جیسے سب نظر آ رہی تھی, نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے بیٹھا ہوا تھا. گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا. دروازے سے ایک نوجوان جس کے جسم پر جینس کی پینٹ اور پھول دار شرٹ تھی اور اس کا سوکھا ہوا چہرہ امچور جیسا تھا, البتہ چہرے پر اس کے بھی خباثت موجود تھی, اندر داخل ہوا. آؤ وکٹر, کیا ہو رہا ہے؟ سوفے پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چونک کر کہا. وکٹر کبھی ناکام نہیں رہ سکتا جارج, کیونکہ وکٹر کا نام ہی کامیابی کی ضمانت ہے, آنے والے نوجوان نے بڑے مسرت سے لہجے میں کہا. اچھا تو مال مل گیا, کیسا ہے؟ جارج نے بھی مسکراتے ہوئے کہا. آپ کی ڈیمانڈ کے عین مطابق, میں نے اچھی طرح چیک کر لیا, اسے ساتھ لایا ہوں, وکٹر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتلیں اٹھائی اور اسے ندیدوں کے اسے انداز میں منہ سے لگا لیا. لیکن مجھے پہلے چیک کرنا ہوگا, کیونکہ چیف پچھلے مال پر ہی بے حد ناراض ہوا تھا. اس کا کہنا تھا کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے, اس کے باوجود اس کی ڈیمانڈ کے مطابق مال نہیں مل رہا, جارج نے کہا. چیف بھی کمال کرتا ہے, اس کی ڈیمانڈ ہی اتنی سخت ہے کہ بڑی مشکل سے جا کر ایسا مال ملتا ہے. لیکن جارج اصل چیف کی ڈیمانڈ ہے کہ مال کا انتہائی شریف گھرانے سے ہو, اس وجہ سے بھی خاصی مشکلات پیش آتی ہے. ویسے چیف اگر چاہے تو توائفوں سے بھی کام چلا سکتا ہے, پھر وہ کیوں شریف گھرانے کی شرط لگاتا ہے؟ وکٹر نے کہا تو جارج بے اختیار ہنس پڑا. تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کیسا دھندا ہے, چیف جو مال تیار کرتا ہے اس کی بے پناہ ڈیمانڈ ہے, اور یہ ڈیمانڈ اور یہ ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ اس میں شریف گھرانے کا مال کام دیتا ہے، ورنہ طوائفوں والا مال تو ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے، جارج نے کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے، بہرحال تم مال چیک کر لو اور مجھے ادائیگی کر دو تاکہ میں جاؤں، وکٹر نے کہا۔ ہاں آؤ دیکھ لیتے ہیں، ویسے کوئی پرابلم تو نہیں ہوا، جارج نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہوا تو تھا، لیکن تم جانتے ہو کہ وکٹر کے سامنے سب پرابلم غائب ہو جاتے ہیں، وکٹر نے جواب دیا۔ او کیا پرابلم تھا، جارج نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مال کی تفصیلی چیکنگ دیکھ رہا تھا، میں دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک مال بھاگ کھڑا ہوا، ہم اس کے پیچھے دوڑے تو باہر گلی میں ایک آدمی جا رہا تھا، مال چیختا ہوا اس سے جا ٹکرایا اور بچانے کے لیے کہا، اوپر ہم پہنچ گئے، ہم نے مال کو کھینچا تو اس آدمی نے پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہم نے اس پر فائر کھول دی اور وہ وہیں گر گیا، ہم مال کو واپس لے آئے اور پھر ہم نے اس کی تفصیلی چیکنگ کی، اس کے بعد ہم اسے یہاں لے آئے۔ باہر راہداری میں چلتے ہوئے وکٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کا کیا ہوا، جارج نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، مر گیا ہوگا، وکٹر نے جواب دیا اور جارج نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ ایک کمرے کی دروازے پر جا کے رک گیا۔ اس کمرے میں ہے نا، جارج نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے وکٹر سے کہا۔ ہاں، وکٹر نے کہا تو جارج نے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک کرسی پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ اور پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور وہ سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی تکلیف اور رنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ جارج کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، وہ یوں اس سے دیکھ رہا تھا جیسے کسائی کسی ایسی بکری کو دیکھتا ہے جسے اس نے خریدا ہو۔ ہاں اس بار مال اچھا لگتا ہے، جارج نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کے بازو پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے کہا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، تم دیکھنا چیف انعام بھیجے گا، وکٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انعام بہرحال ٹھیک ہے، آؤ چلے، جارج نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ پھر وہ دونوں باہر آ گئے، وکٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک بار پھر وہ دونوں راہداری میں چلتے ہوئے واپسی اسی کمرے میں پہنچ گئے۔ جارج نے دیوار میں موجود ایک سیف کھولا تو اس میں سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی چار گڈیاں نکال کر اس نے وکٹر کی طرف بڑھا دی۔ گن لو، پوری ہیں، جارج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی کام بتاؤ جارج، وکٹر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں گڈیاں اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک اور پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، لیکن ابھی معاوضہ کنفرم نہیں ہوا، جیسے ہی کنفرم ہوا تو میں تمہیں کال کر لوں گا، اب تم جاؤ، جارج نے کہا اور وکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جارج نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پیسٹ کرنے شروع کر دیے۔ راجو کلب، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد سخت تھا۔ جارج بول رہا ہوں، راجو سے بات کراؤ، جارج نے کہا۔ او اچھا، ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، راجو بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد راجو کی آواز سنائی دی۔ راجو، مال میرے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے، اسے بڑے سیٹ کے پاس پہنچانا ہے، جارج نے کہا۔ ایک دانہ ہے کہ دو، راجو نے پوچھا۔ ایک ہے، جارج نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا اور پہنچ جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، جارج نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ بریک میں پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر شراب گلاس میں انڈیلنا شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ عمران کی کار فورٹ ٹاؤن کے سول ہسپتال کے گیٹ میں داخل ہوئی تو یہاں قصبہ ہونے کی وجہ سے کافی اندھیرا تھا۔ عمران نے کار ایک سائٹ پر موجود پارکنگ میں موڑ کر روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ جی صاحب، ایک کمرے سے نکلنے والے آدمی نے عمران کو دیکھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر احمد حسن صاحب کہاں ہیں، عمران نے پوچھا۔ وہ سامنے جس کمرے میں روشنی ہو رہی ہے جناب، اس میں، اس آدمی نے کہا اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا لیکن فرنیچر انتہائی سادہ تھا۔ ایک کرسی پر ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عینک تھی اور اس نے سفید اور اوور آل پہن رکھا تھا۔ آپ ڈاکٹر احمد حسن ہیں، عمران نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر احمد حسن ادھیڑ عمر اور انتہائی تجربہ کار آدمی ہوگا جبکہ یہ نوجوان تھا۔ گو فون پر بات کرتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والا نوجوان ہے، لیکن اس نے یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ بعض ادھیڑ عمر افراد کی آواز بھی قدرتی طور پر نوجوانوں جیسی ہوتی ہے۔ جی ہاں فرمائیے، اس نوجوان نے کہا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں،
इमरान ने कहा तो डॉक्टर अहमद हसन देखते उठ खड़ा हुआ।
ओह आप, मुझे आप ही का इंतजार था, डॉक्टर अहमद हसन ने कहा।
क्यों, क्या हुआ? इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा और डॉक्टर की बात सुनकर इसका दिल बेख्तियार धड़क उठा।
वो ऐसी कोई खास बात नहीं, आप चूंकि दारुल हुकूमत के बड़े अफसर हैं इसलिए मैं आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ ऑफिस में मौजूद था,
डॉक्टर अहमद हसन ने इमरान के चेहरे के तासरात देखते हुए कहा।
मरीज की क्या पोजीशन है?
इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
अल्लाह का करम है जनाब, वो इंतहाई तेजी से बेहतर हो रहा है। वैसा ऐसे मरीज मैंने पहली बार देखा है जिसके अंदर इस कदर कुव्वत मुदाफ़त है कि मेरे तसव्वुर में भी ना था, डॉक्टर अहमद हसन ने कहा।
अल्लाह का शुक्र है, क्या मरीज होश में है? इमरान ने पूछा।
जी हाँ, क्यों? डॉक्टर ने चौंक कर पूछा।
मैं खुद इससे मिलना चाहता हूँ, इमरान ने कहा तो डॉक्टर ने इस बात में सर उलाया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। इमरान भी उठा और फिर वो दोनों राहदारी से गुजरकर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुए तो बेड पर चौहान लेटा हुआ था। इसका चेहरा जर्द था और इसने आंखें बंद की हुई थी।
चौहान, इमरान ने आहिस्ता से कहा तो चौहान ने आंखें खोली और उसके साथ ही इसके चेहरे पर यकलक इंतहाई मुसरत के तासरात उभर आए।
इमरान साहब, आपको कैसे इतला मिल गई? चौहान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।
तुमने अपनी जेब में मेरा फोन नंबर लिखकर रखा हुआ था और खुद मुझसे पूछ रहे हो,
इमरान ने बेड के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
ओह हाँ, वो डायरी का सफा फट गया था, मैंने वैसे ही उठाकर जेब में रख लिया था, चौहान ने कहा।
पहले तो मुबारकबाद कबूल करो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, इमरान ने कहा।
आपका शुक्रिया इमरान साहब, ये अल्लाह का करम है, चौहान ने कहा।
जनाब ज्यादा बातें ना करें तो बेहतर है, बेड की दूसरी तरफ मौजूद डॉक्टर ने कहा।
चौहान तुम कहाँ जख्मी हुए थे और किसने किया, मुख्तसर बता दो, इमरान ने कहा।
इमरान साहब, मैं यहाँ एक गली से गुजर रहा था कि अचानक एक मकान के दरवाजे से एक नौजवान लड़की निकलकर बचाओ बचाओ कहती हुई सीधा मुझसे आ टकराई। इसके पीछे अचानक दरवाजे से दो आदमी बाहर निकले, इनमें से एक ने लड़की को पकड़ना चाहा, मैं अभी पूरी सिचुएशन को समझ ही ना सका था। बहरहाल मैंने लाशौरी तौर पर लड़की को बचाना चाहा तो एक आदमी ने हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से मुझ पर फायर खोल दिया और फिर मैं बेहोश हो गया, आग खुली तो यहाँ अस्पताल में था, चौहान ने रुक रुक कर कहा और फिर बात खत्म करके इसने लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए।
जनाब अब बहुत हो गया, आइए, मरीज की हालत ठीक नहीं है, आप दफ्तर में बैठे, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर ने तेज लहजे में कहा तो इमरान उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फिर वो इसी ऑफिस में आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर वापस आ गया।
क्या हुआ, इमरान ने पूछा।
कुछ नहीं, मरीज कमजोर है इसलिए मुसलसल बोलते बोलते थक गया था, बहरहाल वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया।
आपका कितना तजुर्बा है ऑपरेशन करने का, इमरान ने पूछा तो डॉक्टर भी इख्तियार चौंक पड़ा।
यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग है ना जनाब, मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए, डॉक्टर अहमद हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
इसके बावजूद आपने इस कदर सीरियस ऑपरेशन कर लिया, हैरत है, इमरान ने कहा।
केस वाकई बेहद सीरियस था और शायद मैं हिम्मत ना करता, लेकिन एक इंसानी जान का मसला था इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह का करम हो गया, डॉक्टर अहमद हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से एम्बुलेंस का मखसूस सायरन सुनाई देने लगा तो डॉक्टर अहमद हसन बेख्तियार चौंक पड़ा।
ओह कोई और इमरजेंसी, डॉक्टर अहमद हसन ने चौंक कर कहा।
ये स्पेशल अस्पताल की एम्बुलेंस है, मैंने इन्हें कहा था कि वो यहाँ पहुँच जाएं क्योंकि मरीज को स्पेशल अस्पताल पहुँचाना है, मैं देखता हूँ, इमरान ने कहा और उठकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर जब वो बाहर बरामदे में पहुंचा तो एम्बुलेंस इसी वक्त वहाँ आकर रुकी और फिर डॉक्टर सिद्दीकी तेजी से उछलकर बाहर आ गए।
अस्सलामुअलैकुम, आप खुद आ गए, मैंने तो कहा था कि किसी डॉक्टर को भेज दें, इमरान ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा।
चौहान की हालत अब कैसी है?
तुमने 6 गोलियां और ऑपरेशन का कहकर मुझे परेशान कर दिया, इस कस्बे में कैसे ऑपरेशन हो सकता है, डॉक्टर सिद्दीकी ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। इसी लम्हे डॉक्टर अहमद हसन भी वहां पहुंच गए।
आप बेफिक्र रहें, अल्लाह का करम हो गया, ये डॉक्टर अहमद हसन है जिन्होंने चौहान को ऑपरेशन किया है और डॉक्टर अहमद साहब ये डॉक्टर सिद्दीकी हैं, इमरान ने तो तारुफ कराते हुए कहा।
ओ जनाब, ये मेरे उस्ताद हैं, वो आप खुद यहाँ तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर अहमद हसन ने कहा और इंतहाई अकीदत भरे अंदाज में आगे बढ़ा।
ओ अहमद हसन, तुम और यहाँ? डॉक्टर सिद्दीकी ने भी चौंक कर कहा और फिर उन्होंने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा किया। डॉक्टर साहब, मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, अहमद हसन ने कहा। तुमने चौहान को ऑपरेशन किया है? ओ वेरी गुड, मुझे फखर है तुम पर, डॉक्टर सिद्दीकी ने इसका कंधे पर हाथ से थपकी देते हुए कहा। तो डॉक्टर अहमद हसन का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। ये सब आपका ही तो सिखाया हुआ है डॉक्टर साहब, मैंने बस सिर्फ ये सोचा कि नहीं आप ऑपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह का करम हो गया। डॉक्टर अहमद हसन ने इंतहाई अकीदत भरे लहजे में कहा। इमरान एक तरफ खड़ा इन्हें देख रहा था, इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट मौजूद थी। डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आप डॉक्टर अहमद हसन को अपने स्टाफ में शामिल कर लें, इस नौजवान ने जो कुछ किया है वो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज है, और अब जिस अंदाज में इसने बात की इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। इसे इन सलाहियतों को निखारने का मौका मिलना चाहिए ताकि मुल्क और कौम को इससे फायदा हो सके, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर सिद्दीकी बेख्तियार चौंक पड़े, वो अब डॉक्टर अहमद हसन के ऑफिस में आकर बैठ चुके थे। लेकिन इमरान साहब, आप तो जानते हैं कि इस अस्पताल में किसी को ले आना कितना बड़ा मसला है, किस कदर सख्त चेकिंग और किस कदर मसाइल होते हैं, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। आप फिक्र मत करें, आप सिर्फ हाँ कर दें, बाकी काम मैं कर लूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ फिर तो ये बात यकीनी हो गई, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी बात सर सुल्तान तो एक तरफ चीफ बल्कि सदर मुमलिकत तक नहीं टाल सकते, डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब दिया। तो डॉक्टर अहमद हसन जो ये बात सुन रहा था बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब सर, इमरान साहब तो सेंट्रल इंटेलिजेंस में डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनकी बात सदर मुमलिकत तो टाल सकते, इसका क्या मतलब हुआ, डॉक्टर अहमद हसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर सुल्तान को वो शायद जानता ही ना था और चीफ की से समझ ही न आई, ये खुद तो कुछ भी नहीं करते और सब कुछ करते हैं। वैसे इनके वालिद सर अब्दुल रहमान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। बहरहाल आप इस चक्कर में ना पड़े, आप खुशकिस्मत है कि इमरान साहब ने आपके लिए हामी भर ली, वरना ऐसा होना नामुमकिन था, डॉक्टर ने कहा। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, डॉक्टर अहमद हसन ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। अल्लाह का शुक्र अदा करें डॉक्टर साहब, वही इज्जत देने वाला और वही मुसबबुल असबाब है। अब देखें आप इस कब्जे में मौजूद हैं, अगर मेरा साथी चौहान यहाँ आकर जख्मी ना होता और आप अकेले इसका ऑपरेशन ना करते तो जाहिर है आपका स्पेशल अस्पताल के स्टाफ में शामिल होने का कोई सिलसिला ही ना बनता, लेकिन अल्लाह ने असबाब बना दिए। बहरहाल डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आप चौहान को ले जाएं, मैंने इस सिलसिले में मजीद काम करना है, इमरान ने उठते हुए कहा। डॉक्टर सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर अहमद हसन साहब, क्या आप बता सकते हैं कि चौहान को यहाँ कौन लाया था, कोई नाम कोई क्ल्यू, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं यहाँ 2 साल से हूँ, इसलिए इस छोटे से कस्बे के अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ, उन्हें यहाँ ले आने वालों में आजम खान शामिल था, बल्कि वही पेशकश था, राजा गली में इनका मकान है और वो इस इलाके के समाजी लीडर हैं, इंतहाई नेक और अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर अहमद हसन ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर डॉक्टर सिद्दीकी और डॉक्टर अहमद हसन से मुसाफा करके वो अस्पताल से बाहर आ गया। अब चौहान की तरफ से इसे तसल्ली हो गई थी, इसीलिए अब वो ये मालूम करना चाहता था कि वो लड़की कौन थी और चौहान पर फायरिंग करने वाले कौन थे, उन्होंने क्यों ऐसा किया। चुनाचा वो कार को लेकर अस्पताल से रवाना हुआ। अब चूंकि रात काफी हो गई थी इसलिए इस छोटे से कस्बे के बाजार वगैरह अक्सर बंद हो जाते थे, अलबत्ता इक्का दुक्का दुकानें खुली होती थी। इमरान मुख्तलिफ लोगों से पूछता हुआ आखिर राजा गली तक पहुंच गया। ये गली खासा तंग थी, इमरान ने कार गली के किनारे पर रोकी और फिर पैदल चलता हुआ आगे बढ़ गया। आजम खान के मकान की निशानी से मालूम हो गई थी इसलिए वो एक सुर्ख रंग के पत्थरों से बने हुए मकान के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। इसने दरवाजे की कुंडी बजाई तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र लेकिन खासा सेहतमंद आदमी बाहर आ गया। जी फरमाइए, आने वाले ने हैरत से इमरान को देखते हुए कहा। मुझे आजम खान से मिलना है, इमरान ने कहा। जी मेरा नाम आजम खान है, फरमाइए, इस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम इमरान है, मेरे साथी को यहाँ चंद लोगों ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था और आप दूसरे लोगों के साथ इसे उठाकर अस्पताल ले आए।
میں اس سلسلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور چند باتیں بھی کرنی ہیں. عمران نے کہا, او جناب, یہ تو میرا فرض تھا کہ ہم حت الوسیع انسانی جان بچانے کے لیے تگ و دو کریں. بہرحال دو منٹ توقف کیجئے, میں بیٹھک کھولتا ہوں, اعظم خان نے ان سارا لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس دروازے کے اندر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد سائٹ پر موجود ایک دروازہ کھلا تو دروازے میں اعظم خان موجود تھا. آئیے, تشریف لائیے, اعظم خان نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا. یہ عام سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور چند کرسیوں کے ساتھ ساتھ ایک کونے میں ایک چارپائی بھی بچھی ہوئی تھی. دیواروں پر موجود سال کے ساتھ پچھلے سالوں کے کیلنڈر بھی لٹک رہے تھے جن پر مقدس آیات لکھی ہوئی تھی. تشریف رکھیے, میں آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں, اعظم خان نے کہا. او نہیں, اس وقت آپ تکلیف نہ کریں, عمران نے چونک کر کہا. مہمانداری ہمارا خاندانی ورثہ ہے جناب, اعظم خان نے جواب دیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا. اعظم خان اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کی دو پیالیاں اور ایک پلیٹ میں بسکٹ رکھے ہوئے تھے. اس نے چائے کی پیالیاں اور بسکٹ کی پلیٹ پر میز رکھی اور پھر میز کی دوسری طرف پر بیٹھ گیا. لیجئے, میں شرمندہ ہوں, اس وقت اس سے زیادہ نہیں کر سکتا, اعظم خان نے کہا. یہی بہت ہے خان صاحب, عمران نے کہا اور چائے کی پیالی کے ساتھ ساتھ پلیٹ سے ایک بسکٹ اٹھا لیا. اب آپ مجھے تفصیل بتا دیں, عمران نے چائے پیتے ہوئے کہا. آپ نے اپنا نام علی عمران بتایا تھا نا, اعظم خان نے کہا. جی ہاں, عمران نے جواب دیا. تو عمران صاحب, میں اپنے گھر میں تھا کہ اچانک دور سے میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی. میں گھر سے نکلا اور اس طرف کو بڑھ گیا جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی. میں سمجھا کہ شاید ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. بہرحال جب میں پتھروں والی گلی میں پہنچا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو گلی کے اندر پڑے تڑپتے ہوئے دیکھا. اس کے جسم سے خون فوارے کی طرح بہ رہا تھا. وہاں کوئی آدمی بھی نہ تھا, لیکن اتنی دیر میں ادھر ادھر سے لوگ وہاں آ گئے. میں نے ان آدمیوں کی مدد سے زخمی کو اٹھایا اور پھر ہم اسپتال کی طرف بھاگ پڑے اور بہت سے لوگ بھی آ گئے. جب ہم اسپتال پہنچے تو کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. وہاں ڈاکٹر صاحب انہیں آپریشن روم میں لے گئے اور ہمیں یہاں کہا کہ ہم یہاں ٹھہریں کیونکہ اس قدر زخمی کو خون دینا ہوگا. ہم سب وہیں ٹھہر گئے, لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زخمی کی حالت بے حد خراب ہے, اسے 6 گولیاں لگی ہیں. وہ اکیلے تھے اور اتنا بڑا آپریشن کرنے سے گھبرا رہے تھے, لیکن مریض کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے دارالحکومت کے کسی بڑے ہسپتال تک لے جایا جاتا. اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کی ہمت بندائی اور پھر میں نے اور باقی لوگوں نے خون دیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی اللہ کا نام لے کر آپریشن شروع کر دیا اور پھر اللہ کا فضل ہو گیا. جب مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس آئے. میں نے جا کر پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کرائی اور پھر میں گھر آ گیا, اعظم خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. آپ واقعی عظیم آدمی ہیں اعظم خان صاحب, آپ نے ایک اجنبی کے لیے اتنا کچھ کیا, لیکن کیا آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ گولیاں کس نے چلائی تھی؟ عمران خان نے کہا تو اعظم خان کے چہرے پر تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے. میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب, اعظم خان نے آخر کار کندھے اچکاتے ہوئے کہا. اور عمران سمجھ گیا کہ اعظم خان بہرحال اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے, لیکن شاید وہ کسی چکر میں پھنسنے سے بچنے کے لیے بات کرنے سے کترا رہا ہے. اعظم خان صاحب, کیا آپ مجرم, آپ جیسے آدمی کو اس طرح ڈرنا تو نہیں چاہیے, عمران نے کہا. جناب میں ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا, لیکن میں خواہ مخواہ کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہتا. زخمی اجنبی ہے, ظاہر ہے وہ ٹھیک ہو کر چلا جائے گا, جبکہ میں نے یہاں رہنا ہے, اعظم خان نے کہا. آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی جزا تو آپ کو اللہ دے گا, البتہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کا نام سامنے نہیں آئے گا. آپ جو کچھ جانتے ہیں مجھے بتا دیں. زخمی میرے ساتھی ہے اور ہمارا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے, اس لیے اب یہ معاملہ ہمارا عام پولیس کا نہیں رہا بلکہ اسپیشل پولیس کا ہو گیا ہے. اس لیے پولیس آپ کو کچھ نہیں کہے گی اور مجرموں تک آپ کا نام بھی نہیں جائے گا, حتیٰ کہ میں بھی آپ کا نام سامنے نہیں لاؤں گا. آپ بھی لوگوں کو صرف یہ بتا دیں کہ میں زخمی کا ساتھی ہوں اور صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہوں, عمران نے کہا. نہ جانے کیا بات ہے کہ آپ کی بات پر مجھے یقین آ رہا ہے. بہرحال جو کچھ میں جانتا ہوں بتا دیتا ہوں. زخمی کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد ہم واپس آئے تو ایک آدمی نے رازدانہ انداز میں مجھے بتایا کہ کام یہاں کے بڑے بدماش سلاموں آدمیوں نے کیا ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ سلاموں کے آدمی نواحی گاؤں سے کوئی نوجوان لڑکی اٹھا کر سلاموں کے وڈیرے پر لے آئے تھے، یہ اسی کا چکر ہے۔ لیکن ظاہر ہے میں اس سلسلے میں مزید کوئی چھان بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ سلاموں یہاں کا نہ صرف بڑا بدماش ہے بلکہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور پولیس بھی اس کی ہے اور یہاں کے افسر بھی۔ اعظم خان نے کہا۔ جس لڑکی کی بات کی گئی ہے وہ کس گاؤں سے لائی گئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں جناب، شاید پولیس کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہو، اعظم خان نے کہا۔ اچھا آپ یہ بتا دیں کہ پترو والی گاؤں گلی جہاں میرے ساتھی پر فائرنگ کی گئی تھی، کیا سلاموں کا ڈیرہ اسی گلی میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، ڈیرہ تو شہر سے ہٹ کر علیحدہ احاطے میں بنا ہوا ہے، البتہ اس گلی میں سلاموں کا ایک مکان موجود ہے جو اکثر خالی پڑا رہتا ہے، کبھی کبھی کچھ لوگ وہاں آ کر رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اعظم خان نے جواب دیا۔ یہ احاطہ کیا ہے، کیا آپ مجھے پوری تفصیل بتا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا تو اعظم خان نے تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، آپ سب کچھ بھول جائیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی مہربانی ہوگی، میں بہرحال سلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اعظم خان نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، عمران نے کہا، اور پھر اعظم خان سے مصافحہ کر کے اور اجازت لے کر وہ بیٹھک سے باہر آئے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے کار سپر کلب کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ابھی وہ کلب کے مین گیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک ادھیڑ عمر آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ٹائیگر کی طرف پڑا۔ پلیز ایک منٹ، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ آدمی نے کہا تو ٹائیگر چوک کر اسے دیکھ کر رک گیا۔ آپ کا نام ٹائیگر ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے قریب آ کر کہا۔ جی ہاں، مگر ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اس آدمی کو پہچانتا نہ تھا۔ ویسے وہ آدمی اپنے انداز اور لباس سے عام سا شریف آدمی لگ رہا تھا۔ کیا آپ مجھے چند منٹ دیں گے؟ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس آدمی نے کہا۔ آئیے اندر بیٹھتے ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ ہال میں داخل ہوا اور کونے میں موجود خالی میز کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آدمی بھی ساتھ تھا۔ تشریف رکھیں اور بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، ٹائیگر نے کہا۔ آپ تکلف نہ کریں، بلکہ مجھے آپ سے کام ہے اس لیے میں آپ کو پلاتا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو بلا کر دو کپ ہاٹ کافی لانے کے لیے کہا۔ تو وہ آدمی بے اختیار چوک پڑا۔ آپ شراب نہیں پیتے یا آپ نے میری وجہ سے ہاٹ کافی منگوائی ہے؟ اس آدمی نے کہا۔ نہ میں شراب پیتا ہوں اور نہ کسی کو پلانا پسند کرتا ہوں۔ آپ بہرحال بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ میرا نام شمس ہے، میں کینٹونمنٹ بورڈ میں ہیڈ کلرک تھا اور اب ریٹائر ہو چکا ہوں۔ میرے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک انجینئر ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہتا ہے، جبکہ دوسرا بیٹا نان ہے، وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے کینٹ میں ویڈیو کیسٹس کی دکان بنائی ہوئی ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، شمس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ویڈیو کیسٹس کے سلسلے میں مجھ سے آپ ملنا چاہتے تھے، کیا مطلب؟ میرا تو ویڈیو کیسٹس کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے کافی کے برتن لگا دیے۔ لیجیے اور مجھے تفصیل بتائیے، ٹائیگر نے کہا، اپنے سامنے رکھی پیالی اٹھائی۔ سپر کلب کا سپروائزر جمی ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جمی بھی میرے علاقے میں رہتا ہے اور انتہائی خطرناک گندہ اور بدماش ہے۔ میرے بیٹے نے جو دکان بنائی ہے اس میں عام سی کیسٹ رکھی جاتی ہیں، لیکن اس علاقے میں ایک اور دکان ہے جس کا نام ریڈ لائن ہے، یہ بہت بڑی دکان ہے اور حقیقت میں یہ جمی اسی کا مالک ہے، لیکن وہاں پر اس کا بھائی کام کرتا ہے۔ وہاں انتہائی فحش ویڈیو پرنٹس کا وسیع پیمانے پر دھندا ہوتا ہے۔ ہم نے بہرحال اس کی پرواہ نہیں کی، ہمیں کیا مطلب، نہ ہی ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں ایک مجسٹریٹ نے اچانک ریڈ لائن پر چھاپا مارا اور وہاں سے انتہائی فحش فلموں پر مبنی لاسادات کیسٹس پکڑی گئی۔ جمی کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا، دکان سیل کر دی گئی، لیکن چند دنوں کے بعد دکان دوبارہ کھل گئی اور جمی کے بھائی کی ضمانت ہو سکی اور وہی کاروبار دوبارہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی شامت آ گئی۔ جمی کو وہم ہو گیا کہ ہم نے اس کے کاروبار کی مخبری کی ہے، حالانکہ میں اور میرا بیٹا حلف دینے کو تیار ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے بات نہیں کی، لیکن جمی بات نہیں مانتا اور مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ گزشتہ روز اس نے اور اس کے ساتھیوں نے میرے بیٹے عدنان کو دکان سے پکڑ کر باہر گھسیٹا اور آہنی مکو اور لوہے کے ڈنڈوں سے اس قدر مارا کہ اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی، جبڑا ڈیڑا ہو گیا، وہ شدید زخمی ہوا۔ کچھ دکانداروں اور لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے چھڑوایا، ورنہ یہ لوگ اسے مار دیتے۔ اس وقت عدنان اسپتال میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیمی نے دھمکی دی ہے کہ وہ میرے نوجوان بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لے جائے گا اور اسے وہاں پہنچا دے گا جہاں لڑکیوں کی اریاں فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر یہ فلمیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک کی ایسے ہی ویڈیو شاپس میں پہنچا دی جائیں گی، جہاں سے اوباش لوگ یہ فلمیں لے جا کر گھروں میں دیکھتے ہیں۔ میں یہ سن کر بے حد پریشان ہوا۔ میں نے جمی کے گھر جا کر اس کی منتیں کی کہ ہم اس علاقے سے چلے جاتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں، وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چاہے ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں، وہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ میں یہاں آیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ میں کس سے کہہ کر اس کا اپنا پیچھا چھڑوا سکوں۔ یہاں کا مینیجر ٹونی ہے، میں اس سے ملا، لیکن اس نے مجھے دھتکارٹ کر نکال دیا۔ میں بے حد پریشان تھا، میں باہر کھڑا یہ سوچ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آپ کی کار کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تو ایک بیرے نے اظہارہ ہمدردی مجھے بتایا کہ آپ کا نام ٹائیگر ہے، بدماش ضرور ہے لیکن شریف بدماش ہے، اگر آپ چاہیں تو میرا کام ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے، پلیز میری مدد کرنے، ورنہ کیا میں پورے خاندان جیتے جی مر جائے گا اور مجھ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کرنا پڑ جائے گا۔ پلیز، فار گاڈ سیک، پلیز۔ شمس نے رو دینے والے لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں شمس صاحب اور گھبرائیے نہیں۔ جمی، کیا کسی کی یہ جرت نہیں کہ کسی ٹیڑی آنکھ سے بھی دیکھے؟ لیکن کیا جمی آج کل کلب میں نہیں آیا؟ ورنہ تو وہ آپ کی یہاں موجودگی کو بھی برداشت نہ کرتا، ٹائیگر نے کہا۔ جی ہاں، وہ آج گھر پر ہے، سنا ہے اس کے گھر پر کوئی مہمان آیا ہوا ہے، اس لیے اس نے یہاں سے چھٹی کی ہوئی ہے، شمس نے کہا۔ آپ نے جمی کا گھر دیکھا ہوا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ جی، ہمارے ہی علاقے میں ہے، شمس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے میرے ساتھ، اس کے گھر چلتے ہیں، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ او جناب، اس طرح تو ہم جیتے جی مر جائیں گے، وہ تو انتہائی خطرناک گنڈا ہے، اس نے تو ہمارے پورے گھر کو اکھاڑا بنا دینا ہے، پلیز خدا کے لیے ایسا نہ کریں، شمس نے انتہائی گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کروں، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا، آپ اس سے ہمیں معافی دلوا دیں اور بس۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے بیٹے نے اس کے کاروبار کی مخبری نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سے معافی دلوا دیں، ہم جلد از جلد اپنا مکان، اپنی دکان فروخت کر کے کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے، شمس نے کہا۔ لیکن اس کے لیے بھی تو اس کے گھر جانا پڑے گا، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، کسی طرح اسے یہاں بلوا لیں اور مجھے معافی دلوا دیں، میں اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں پر سر رکھنے کے لیے تیار ہوں، شمس نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، شمس بھی کھڑا ہو گیا۔ آئیے مینیجر کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہہ کر جمی کو وہیں بلوا لے گی اور پھر وہیں ساری بات ہوگی، ٹائیگر نے کہا، اور شمس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر مینیجر ٹونی کے آفس میں داخل ہوا تو ٹونی بے اختیار اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ ٹائیگر کا دوست تھا اور ٹائیگر اکثر اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ لیکن اس نے جب ٹائیگر کے پیچھے شمس کو اندر داخل ہوئے دیکھا تو اس کے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم پھر آ گئے ہو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں اپنے سٹاف کے معاملات میں دخل نہیں دیا کرتا، ٹونی نے شمس سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ یہ میرے ساتھ آئے ہیں، بیٹھے شمس صاحب، ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے ساتھ مگر، ٹونی نے گڑبڑا کر کہا۔ جمی کو اس کے گھر سے یہاں بلواؤ ابھی اور اسی وقت، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ شمس بھی دبے انداز میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ ٹائیگر، تم کلبوں کے معاملوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے، ٹونی نے بھی کرسی پر بیٹھ کر احتجاجاً کچھ کہنا چاہا۔ میں نے جو کہا ہے ٹونی وہ کرو، ورنہ تم جانتے ہو کہ نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا کلب اور نہ ہی جمی، سمجھے، بلاؤ اسے، ٹائیگر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو شمس انتہائی حیرت بھرے انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا، اسے شاید یہ تصور ہی نہ تھا کہ ٹائیگر اتنے بڑے بدماش سے اس انداز میں بھی بات کر سکتا ہے، اور ٹونی نے انٹر کام ریسیور اٹھایا اور دو نمبر پریس کر دیے۔ جمی کو اس کے گھر سے بلا لاؤ، اسے ساتھ لے آنا، اسے کہنا کہ انتہائی ضروری اور فوری نوعیت کا کام ہے، جلدی لے آؤ اسے، ٹونی نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ इंसाब के साथ जिमी ने जो कुछ किया या करना चाहता है वो क्लब का मामला नहीं है टाइगर, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि क्लब में कोई हंगामा खड़ा करूं, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं इसे समझा दूंगा, वो आइंदा इन्हें परेशान नहीं करेगा। टॉनी ने कहा, इसे आ लेने दो फिर बात होगी। टाइगर ने इसी तरह सर्द लहजे में जवाब दिया। तुम क्या पीना पसंद करोगे? टॉनी ने कहा, अभी कुछ नहीं, हमने हॉल में हॉट कॉफी पी है। टाइगर ने कहा, जनाब मैं जिमी साहब से हर तरह से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। शम्स ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा, आप खामोश रहें, आपने जो कुछ करना है वो मुझे मालूम है। टाइगर ने कहा तो शम्स होंठ भींचकर खामोश हो गया और तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और जिमी अंदर दाखिल हुआ। वो खासे भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का मालिक था, चेहरे पर खबासत और शैतानियत नुमाया नजर आ रही थी। इसने पतलून और शर्ट पहनी हुई थी। ऑफिस में दाखिल होकर जब इसकी नजरें शम्स पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम यहाँ? जिमी ने इंतहाई सख्त लहजे में शम्स से कहा। जिमी तुम मुझे जानते हो? टाइगर ने कहा तो जिमी ने चौंक कर टाइगर की तरफ देखा। जी हाँ जानता हूँ, आप बॉस के दोस्त थे और मैं आपको, जिमी ने कहना शुरू किया, तुमने शम्स साहब के बेटे को जख्मी किया है और अब तुम इन्हें धमकी दी है कि तुम इनकी बेटी को अगवा करके ऐसे लोगों के पास भिजवा दोगे जो हरिया फिल्म बनाते हैं, क्यों? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। हाँ मैंने कहा है, मैं ऐसा ही करूंगा, इन लोगों ने मेरे भाई के खिलाफ मुकदमा की है, मैं इनका इम्दतनाक अंजाम करूंगा। जिमी ने गुराते हुए लहजे में कहा। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ जनाब, शम्स ने रो देने वाले लहजे में कहा। नहीं अब किसी माफी का कोई सवाल ही नहीं है, अब तो ऐसा होगा। बॉस आपने मुझे बुलाया है? जिमी ने बड़े उकड़े हुए लहजे में पहले शम्स को जवाब दिया और फिर टोनी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जिमी टाइगर मेरा दोस्त है और इसके अलावा इसके हाथ बेहद लंबे हैं, मैं नहीं चाहता तुम किसी चक्कर में फंसो, इसलिए बेहतर है कि तुम इन साहब को माफ कर दो। टोनी ने कहा। हाँ ये मामला मेरा जाती है, मैंने इस इलाके में जिंदा रहना है, इसलिए ये कैसे हो सकता है कि कोई इतना इबरतनाक सबक ना सिखाया जाए। जहाँ तक टाइगर साहब का ताल्लुक है तो मुझे इनके बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन इन्हें भी यकीनन मालूम होगा कि जिमी सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं। जिमी ने इस तरह उकड़े हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या तुम इन लोगों को जानते हो जो ऐसी फिल्में बनाते हैं? टाइगर ने कहा। ऐसे लोगों को बराह रास्त तो नहीं जानता, लेकिन ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन्हें लड़कियां सप्लाई करते हैं, जिमी ने मुंह बनाते हुए कहा। कौन लोग है वो? टाइगर ने पूछा। मैं क्यों बताऊं, और बॉस अब मैं जा रहा हूँ, जिमी ने कहा और एक बार फिर शम्स की तरफ जहरीली नजरों से देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको जिमी, टाइगर ने कहा, लेकिन जिमी रुके बगैर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। शम्स का चेहरा बुरी तरह लटक गया, शायद इसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ये उखड़ू दिमाग आदमी है, बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं इसे समझा लूंगा। टोनी ने कहा। ठीक है इसे समझा लेना, आइए शम्स साहब, टाइगर ने उठते हुए भरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शम्स ने टोनी से सलाम किया और फिर ढीले ढीले कदमों से टाइगर के पीछे ऑफिस से बाहर आ गया। शम्स साहब घबराइए नहीं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, आप सिर्फ मुझे अपना पता दें और घर जाइए, सुबह को आपको इतला मिल जाएगी कि आपका काम हो चुका है। टाइगर ने कहा। कैसा काम? शम्स ने चौंक कर कहा। यही माफी माला, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो जिमी तो मालिश माश के आटे की तरह अकड़ा हुआ है। फिर शम्स ने कहा। आप इसकी फिक्र मत करें, इसका केस बल निकल जाएंगे और वो आपकी माफी को कबूल कर लेगा और आइंदा आपके खिलाफ कोई हरकत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। टाइगर ने कहा तो शम्स के चेहरे पर पहली बार मुसरत के तासीरात उभर आए। मैं आपका मशकूर हूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा कि मेरे खानदान की इज्जत और जिंदगी आपके हाथों में है। शम्स ने कहा। मैं कौन होता हूँ किसी की इज्जत और जिंदगी का मुहाफिज, ये काम अल्लाह ताला का है, इसलिए आपने शुक्रिया इसका अदा करना है, टाइगर ने कहा। वो दोनों इस क्लब से बाहर आ चुके थे। फिर शम्स ने अपना अता पता बताया, टाइगर ने जिमी की दुकान का पता भी पूछा और फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इसने जिमी को इसके लिए ऑफिस में कुछ ना कहा कि वो नहीं चाहता था कि शम्स के सामने कुछ हो। वो कार लेकर सीधा कैंट की तरफ बढ़ गया। कैंट वहां से काफी फासले पर था। थोड़ी देर बाद वो कैंट में पहुंच गया। उसने सबसे पहले वो दुकान देखी और फिर वो कार लेकर इस इलाके की तरफ बढ़ गया जहां जिमी का मकान था। इसने कार एक साइड पर रोकी और कार की फ्रंट सीट उठाकर इसने इस नीचे मौजूद बॉक्स में से बेहोश करने वाली गैस का पिस्तल निकाला और बॉक्स बंद करके इसने पिस्तल का मैगजीन चेक किया और फिर पिस्तल को जेब में डालकर वो कार से उतरा और तेज तेज कदम उठाता इस मकान की तरफ बढ़ता चला गया। शम्स ने इस मकान की चंद ऐसी निशानियां से बताई कि इस बारे में किसी से पूछने की जरूरत ही न पड़ी। मकान का दरवाजा बंद था। टाइगर कदम उठाते आगे बढ़ता चला गया और फिर चक्कर काट कर वो इसकी अगली तरफ आया तो ये देखकर चौंक पड़ा
کے اگلی طرف بھی ایک خاصی کھلی گلی تھی. ایک بڑا سا پھاٹک اس گلی میں بھی تھا. ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ پھاٹک کسی خاص مال کو اندر لے جانے کے لیے کھولا جاتا ہوگا. اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور اس کا رخ اندرونی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا. ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے چار کیپسول اندر جا گرے. تو ٹائیگر نے ڈیگر سے انگلی ہٹائی اور پسٹل کو جیب میں ڈال کر وہ اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا. پھر وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کے کچھ دیر بیٹھا رہا. جب اس کے خیال کے مطابق بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات ہوا میں سے غائب ہو گئے ہوں گے تو اس نے کار اسٹارٹ کی اور پھر وہ اس اکبی گلی میں لے آیا. اس نے کار پھاٹک کے ساتھ کھڑی کی اور پھر باہر نکل کر اس نے جمپ لگایا. ایک لمحے کے لیے اس کی پیر کار کی چھت پر نظر آئے اور سرے لمحے وہ پھاٹک کے اوپر سے ہوتا ہوا اندر کو دکچا. وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا. کافی بڑا مکان تھا. وہاں صرف چار مرد تھے جن میں جمی بھی تھا اور کوئی نہ تھا. یہ چاروں ایک ہی کمرے میں موجود تھے اور یہ سبھی شکل و صورت سے بدماش اور گنڈے دکھائی دے رہے تھے. ٹائیگر نے پورا گھر چیک کیا لیکن وہاں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہ تھا. چاروں بے ہوش پڑے ہوئے تھے. ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جمی کو اٹھا کر کندھے پر لاوا اور تیزی سے مڑ کر واپس اس پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور پھر سر باہر نکال کر جھانکا. گلی خالی تھی. وہ باہر آ گیا. اس نے کار کا اگبی دروازہ کھولا اور جمی کو کار کی اگبی سیٹوں کے درمیان ٹھوسا اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی. تھوڑی دیر بعد وہ کینٹ کے علاقے سے نکل کر وقاف ٹاؤن پہنچ گیا جہاں ایک چھوٹی سی کوٹی اور اس لیے اس نے رکھی تھی کہ کسی بھی لمحے وہ اسے ایمرجنسی میں استعمال کر سکے. یہ کوٹی اس نے باقاعدہ خریدی تھی اور یہاں اس کا ایک خاص آدمی سیف رہتا تھا. اس کوٹی میں ٹائیگر نے اپنے طور پر کافی کام کر رکھا تھا. کار پھٹک کے سامنے روک کر اس نے مخصوص انداز میں تین بار ہارن دیا. سائڈ پھٹک کھلا اور ایک لمبے قد کا نوجوان باہر آ گیا. سیف پھٹک کھولو, ٹائیگر نے کہا. اچھا باس, سیف نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا. چند لمحوں بعد پھٹک کھل گیا تو ٹائیگر اندر لے گیا. اس نے کار پورچ میں روکی اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا. سیف بھی پھٹک بند کر کے واپس آ گیا. اگبی سیٹوں کے درمیان ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا. اسے اٹھا کر نیچے تہکانے میں لے جاؤ اور راڈز میں جکڑ دو. میں فون کر کے وہیں آ رہا ہوں, ٹائیگر نے سیف سے کہا. یس باس, سیف نے جواب دیا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا. اس کوٹی کا ایک کمرہ اس نے آفس کے طور پر سجایا ہوا تھا. وہ کبھی کبھار اس کوٹی میں آتا تھا اور جب آتا تھا تو اس آفس کو کھولتا تھا, ورنہ یہ بند ہی پڑا رہتا تھا. البتہ سیف اس کے اندرونی صفائی کر دیا کرتا تھا. ٹائیگر نے آفس کھولا اور اندر داخل ہو کر وہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ گیا. اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیا. کیسٹ نمبر 1 کا اختتام ہوا. بقیہ نافل کیسٹ نمبر 2 پر سماعت فرمائیے.